یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی مسلسل تشویش کے اظہار اور احتجاج کے باوجود افراد کے لاپتہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے ایک بلوچ طالب علم ممتاز ساجد اور ان کے بھائی کامران کو مدھو گوٹ میں واقع ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے بڑے بھائی نعیم ساجدی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو صبح 4:45 بجے پھر ایک گیٹ کو کٹ کٹا ایک سین ہے، تو میں نے گیٹ کھولا، میں جب باہر گیا تو پولیس والے تھے، کچھ پرائیویٹ بندے بھی تھے، دو پولیس کی موبائلیں تھیں اور دو پرائیویٹ گاڑیاں۔ تو ان سے پوچھا نام میرا، بھائی کتنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، بھائی اسٹوڈنٹ ہے، فیملی اپنا گھر ہے، تو پھر ہم ان کو بلا، جب بلایا باہر انہوں نے لائن اپ کیا تو سب کا شناختی کارڈ چیک کرایا، پھر جو پرائیویٹ گاڑی میں اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اس نے جان پوچھ گچھ کی، تو مجھے اور میرے چھوٹے بھائی وغیرہ آپ اندر گیٹ میں جاؤ، تو وہ جو کہ ممتاز اور کامران تھا وہ ان کو موبائل میں بتا کے لے کے گئے۔
ان دو نوجوانوں کے علاوہ بلوچستان میں ایک سیاسی رہنما کے لاپتہ رشتہ دار کی مسک شدہ لاش بھی ملی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی ان کے اہل خانہ سے ہونے والی ملاقات کے بعد ان کے تاثرات کی نئی ویڈیو جاری کی ہے۔
I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy that My commission is not gone.
اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ انڈیا کی عوام، انڈیا کی حکومت اور نیوی کے لوگوں سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کمیشن ختم نہیں ہوا، وہ انڈیا نیوی کے کمیشنڈ آفیسر ہیں۔ ان کی والدہ اور بیوی کو بہت سخت ہدایات دی گئی تھیں، انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا، وہ خوف زدہ کیوں تھیں، جو ہوا سو ہوا، لیکن ان کی ماں اور بیوی کی آنکھوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو دھمکایا گیا تھا اور انڈیا کا جو سفارتکار ان کے ساتھ آیا تھا جیسے ہی ان کی والدہ باہر نکلی وہ ان پر چیخ رہا تھا، یہ اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے ان کے سابق قریبی ساتھی سٹیو بینن کو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی ہے۔ سٹیو بینن نے صدر کے متعلق لکھی گئی صحافی مائیکل وولف کی کتاب فائر اینڈ فیوری ان سائڈ دا ٹرمپ ہاؤس میں صدر کے متعلق بیان دیا ہے کہ ان کے بیٹے کی روسی افراد سے انتخابی مہم کے دوران ملاقات غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
صدر ٹرمپ کے وکلا نے الزام لگایا ہے کہ سٹیو بینن کتاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق بیان سے حتی کی عزت کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے متعلق خفیہ نوعیت کی معلومات افشا کر کے ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جب سے ان کے سابق ساتھی سٹیو بینن کو وائٹ ہاؤس کی نوکری سے فارغ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ سٹیو بینن کو صدارتی انتخابی مہم اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں خاصی اہمیت حاصل رہی ہے اور انہوں نے ہی صدر ٹرمپ کی امریکہ سب سے پہلے کی مہم بنانے میں مدد کی تھی۔
بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو دی جانے والی عسکری امداد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ضمن میں امریکی کانگریس کے اراکین کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی امداد بند ہوگی، کون سی ہوگی اور کتنے عرصے تک بند رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ پاکستان کے خلاف امداد بند کرنے کا اعلان متوقع ہے اور نہ ہی محکمہ خارجہ نے اس بارے میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیا۔ ادھر امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور امریکہ کی جانب سے دیے جانے والے جارحانہ بیانات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے ایک خط میں امریکہ پر اس کے اندرونی معاملات میں گھناؤنی مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ امریکی قیادت نے کئی بے تکی ٹویٹس کے ذریعے ایرانیوں کو انتشار پھیلانے پر اکسایا جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر ایران میں حکام نے ملک بھر میں کئی روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مزید تفصیل عبید ملک سے۔
ایران میں پاسداران انقلاب فوج کے سربراہ محمد علی جعفری نے کہا ہے کہ اس نئی بغاوت کے خلاف مزید نفری روانہ کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا کہ اب کشیدگی ختم ہونے والی ہے، بہت سے کشیدگی کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ادھر واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے بے دخل کیے گئے شاہی خاندان کے فرد رضا پہلوی نے کہا ہے کہ ایران کے عوام کو اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اور ایران کے عوام کے مصائب ختم کرنے کے لیے اب تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر مسلسل مظاہروں کی اطلاعات دی جا رہی ہیں لیکن زمینی صورتحال کی تصدیق مشکل ثابت ہو رہی ہے۔
خیال رہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں کے دوران 21 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان پر امریکی دباؤ بڑھتے ہی ملک میں افغان پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین میں آج کا بڑا اور اہم موضوع ہے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ کراچی کے علاقے مدھو گوٹ میں پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس بعض افراد آج الصبح دو طلبہ کو کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اسی طرح صوبہ بلوچستان میں ایک قوم پرست طلبہ تنظیم کی رہنما کے ایک رشتہ دار کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی، جبکہ حقوق انسانی کے کارکنوں کے مطابق اب تک لاپتہ ہونے والے ہزاروں افراد کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے پہلے کراچی میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے نعیم ساجدی سے بات کی، جن کے دو بھائیوں کو مبینہ طور پر آج پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ افراد بغیر کچھ بتائے لے گئے ہیں۔
سر، یہ صبح تقریباً 4:45 کے قریب قریب یہاں پہ سفاری پارک کے مدھو گوٹ ہے، یہاں پہ میرا گھر ہے اپنا، تو صبح 4:45 کے قریب گیٹ کو کٹکھٹا ایک سین ہے، تو میں نے گیٹ کھولا، میں جب باہر گیا تو پولیس والے تھے، کچھ پرائیویٹ بندے بھی تھے، دو پولیس کی موبائلیں تھیں اور دو پرائیویٹ گاڑیاں۔ تو ان سے پوچھا نام میرا، بھائی کتنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، بھائی اسٹوڈنٹ ہے، فیملی اپنا گھر ہے، تو پھر ان کو بلاؤ، جب بلایا باہر انہوں نے لائن اپ کیا تو سب کا شناختی کارڈ چیک کرایا، پھر جو پرائیویٹ گاڑی میں اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اس نے جان پوچھ گچھ کی، تو مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو کہا آپ اندر گیٹ میں جاؤ، تو وہ جو چھوٹے ممتاز اور کامران تھا وہ ان کو موبائل میں بتا کے لے کے گئے۔
اچھا، آپ کے دو بھائی کامران اور ممتاز کو لے گئے؟
جی جی۔
اور کوئی وجہ بتائی؟
سر میں نے وجہ پوچھا، اس نے وجہ نہیں بتایا، میں نے کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کہاں لے کے جا رہے ہیں، وجہ نہیں بتایا۔
اچھا، تو اس کے بعد آپ نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ کٹوائی ہے پولیس کے پاس؟
سر ایف آئی آر کے لیے میں ابھی گیا تھا جو تھانے پہ، تو ان لوگوں نے کہا اپلیکیشن، تو میں نے انفارمیشن اپنے پاس بھیجا، لیکن ہم ایف آئی آر ابھی نہیں کر سکتے ود ان 24 آورز یا 36 آورز۔
تو جو پولیس والے آئے تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کس تھانے سے آئے ہیں؟
نہیں سر، ان لوگوں نے نہیں بتایا، میں نے ان سے پوچھا بھی، وہ نہیں بتایا، انہوں نے بتانا بھی دوبارہ نہیں کیا۔ ان کے ساتھ جو پرائیویٹ بندے تھے وائٹ شلوار قمیص میں تھے، ماسک پہنا ہوا تھا، پھر پلیٹ نمبر کی گاڑی آئے تھے، پلیٹ نمبر بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ انڈر 18 ہے، وہ انٹر پاس کر کے ابھی ایڈمیشن لینے آیا تھا، وہ بیمار بھی ہے، وہ کانوں سے بھی نہیں سن سکتا، وہ آنکھ ان کے خراب ہے، میں نے کہا بھائی ان کو کیوں لے کے جا رہے، انہوں نے بھی ان کو لے کے گیا۔
یہ کون سے بھائی، کون کیا نام ہے ان کا؟
اس کا کامران نام ہے۔
اور ویسے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
ہم جیسے خوشدار بلوچستان میں رہتے ہیں، یہاں سے سر میں تقریباً 10 سال سے رہا ہوں، میں نے یہاں کراچی یونیورسٹی میں خود بھی بی اے کیا ہے، میرا اپنا ذاتی گھر بھی ہے، پھر میں کرائے میں رہ رہا ہوں، اور میرا جو وہاں پہ جو ہمارا جو ذریعہ معاش ہے زمینداری ہے، مطلب وہاں پہ زمینوں کا وہ ہے، وہ ایگریکلچر ہے، جو میرا والد صاحب ہے چھوٹا سا سرکاری ڈاکٹر ہے، وہ جو میرے فیملی بیک گراؤنڈ ہے پورا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے اس کی گیدرنگ میں نہیں بستے۔
یہ تھے کراچی سے نعیم ساجدی، جن کے دو بھائیوں ممتاز اور کامران ساجدی کو بقول ان کے پولیس اور سادہ کپڑوں والے بغیر کچھ بتائے لے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے بات کی بائیں بازو کی جماعت عوامی مرکز پارٹی کی سیاسی کارکن عابدہ علی سے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ان دو لوگوں کو کیوں اٹھایا گیا ہوگا، ان کا کیا ایسا جرم ہو سکتا ہے؟
جو سول سوسائٹی کی پروٹیسٹ وغیرہ ہیں، ان میں آنے کے علاوہ کوئی اور ایسا بظاہر جرم ان کا نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ ناپسندیدہ یا معتوب ٹھہرائے جائیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہے، انہوں نے یا کسی بھی اور آدمی نے جسے اس طرح ابڈکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے ہر ملک کے اندر، آپ انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے انہیں عدالت میں لے کر جائیں، وہاں پیش کریں، انہیں کسی کوئی دفعہ ان کے اوپر لگائی جائے، ان کی فیملی کو پتا ہو تاکہ وہ ان کا کیس پریزنٹ کر سکیں۔ آج ہی کے دن سر 4 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا کہ بلاگرز کا واقعہ بھی جنوری کے مہینے میں پہلے ہفتے میں ہی ہوا تھا، تو یہ ساری سچویشن بہت ہی فرسٹریٹنگ ہے ہم سب لوگوں کے لیے، وہ سارے لوگ جو اس ملک کو ایک پرم ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں، جن کو ان کے حقوق جو ہے وہ مل رہے ہوں، اور ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر سوال کرنے پر لوگ غائب نہ کر دیے جائیں بلکہ ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے. تو ہر گزرتے دن کے اندر جو ہے وہ ایک نئے انسان کا, ہمارے ساتھیوں کا ہی اٹھ جانا, چلے جانا ہم سب کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی فیملی کو ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتایا جائے, نہ صرف ممتاز ساجدی رضا بلکہ وہ تمام فیملیز جو پاکستان میں اس وقت اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ ان کی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتا تو ہو کہ وہ کہاں ہیں, تاکہ اگر وہ کورٹس میں جانا چاہیں ان کو کسی طرح سے چھڑوا سکیں. وہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے.
یہ تھیں کراچی میں عوامی ورکرز پارٹی اور سول سوسائٹی کی کارکن عابدہ علی. گزشتہ ماہ سے قیام امن کے لیے سرگرم ایک کارکن رضا خان بھی لاپتہ ہیں. ان کی بازیابی کے لیے سرگرم ان کے حلقہ احباب میں عمیر واحدی بھی ہیں. میں نے عمیر واحدی سے پوچھا کہ رضا خان کی تلاش میں اب تک کچھ پیش رفت ہوئی ہے کیا؟
حفیظ صاحب, ایسا ہے کہ پیش رفت بالکل کچھ مجھے تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آتی. مجھے بے بسی نظر آتی ہے, مجھے یاسیت نظر آتی ہے, مجھے غصہ نظر آتا ہے اور خوف نظر آتا ہے اس وقت کہ جو پیش رفت جو پہلے دن تھی وہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, کچھ علم ہے ہی نہیں, کیونکہ جو ہماری سول گورنمنٹ ہے وہ میرے خیال سے بالکل ہی ٹوتھلیس ہو چکی ہے. جو عدلیہ ہے وہ صرف تاریخ, اور اب تو جو اگلی تاریخ ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتا.
واحد صاحب, ہیبیس کارپس کا آپ نے مقدمہ کیا, ہائی کورٹ گئے اور عدالت نے اس میں جو متعلقہ پولیس حکام ہیں ان سے کہا کہ بھئی اس شخص کو, رضا خان کو, جس حالت میں بھی ہے یہاں پیش کیا جائے, تو اس پر اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
اس کے اوپر بالکل بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, حتیٰ کہ یہ تک نہیں بتایا گیا کہ رضا کہاں پر ہے, کس حال میں ہے. ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اطلاع, کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت اس میں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ سینٹ کی کمیٹی بھی کچھ نہیں کر پائی. جو انفورس جوڈیشل کمیشن ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی سعیدہ دیپ کی ایک پٹیشن گئی ہے انہوں نے, اس کے اوپر جو ان کا ایک دفتری سا طریقہ کار ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمنسٹی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بہت سارے اور میڈیا ہاؤسز پر آ رہے ہیں. بی بی سی اردو کے علاوہ اس وقت کوئی بھی پریس میں اردو میں اس ایشو کو نہیں اٹھا رہا.
یہ بتائیے کہ عدالت کو جب ہیبیس کارپس میں آپ گئے اور پٹیشن آپ نے دائر کی, تو پولیس نے عدالت کو کیا بتایا ہے؟
پولیس نے عدالت کو ایس سچ کوئی خاص انفارمیشن نہیں دی. انہوں نے بس یہی بتایا ہے کہ رضا لاپتہ ہیں اور ابھی تک 2 دسمبر سے ان کا کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے ان کے.
یہ تھے عمیر واحدی, جو لاہور سے لاپتہ ہونے والے امن کارکن رضا خان کی بازیابی کے لیے سرگرم افراد میں سے ایک ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی چیئر پرسن کریمہ بلوچ کے ماموں کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے. قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ کریمہ بلوچ کے ماموں نور احمد بلوچ کو 2016 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بی ایس او آزاد کی چیئر پرسن کریمہ بلوچ کے ماموں کی لاش ایران سے متصل ضلع کیچ کی تحصیل تم سے برامد کی گئی. کیچ میں سول انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص کی تشدد زدہ لاش تم میں پل آباد کے علاقے سے ملی تھی. لاش کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا جس کی شناخت نور احمد بلوچ کے نام سے ہوئی. نور احمد پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھے. اس حوالے سے قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نور احمد کو 28 جولائی 2016 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. بیان کے مطابق ان کو دوران سفر ایک چیک پوسٹ پر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اتارا تھا. بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ جس گاڑی سے ان کو اتارا گیا اس کے مسافر بھی اس بات کے گواہ ہیں, تاہم سرکاری اہلکار نے اس بات کی تصدیق نہیں کی. بیان کے مطابق کریمہ بلوچ کے ماموں کی لاش 1.5 سال بعد نور احمد بلوچ کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی. کریمہ بلوچ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کسی طالب علم تنظیم کی پہلی خاتون سربراہ ہیں. وہ بی ایس او آزاد کے سابق چیئرمین زاہد بلوچ کی مبینہ جبری گمشدگی کے بعد اس تنظیم کی سربراہ بنی. بلوچستان میں سختگیر موقف کے عامل قوم پرست کارکنوں کے لیے حالات سازگار نہ ہونے کے باعث کریمہ بلوچ بیرون ملک چلی گئی تھی. ضلع کیچ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے گزشتہ سال بھی لوگوں کی تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری رہا۔ کمپرس جماعتوں اور لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لوگوں کی جبری گمشدگی کے الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے۔ بی این ایم نے گزشتہ سال کے دوران بلوچستان میں لوگوں کی گمشدگیوں اور تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگیوں کے حوالے سے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان کے مطابق سن 2017 میں سیکورٹی فورسز کے 934 آپریشنوں اور چاپوں میں مبینہ طور پر 2000 سے زائد افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں میں 204 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 419 افراد کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ میں نے ان الزامات کے حوالے سے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ سے رابطے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل وہ سیکورٹی فورسز پر لوگوں کو لاپتہ کرنے اور ان کی لاشوں کو پھینکنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان اور سندھ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ میں نے اس موضوع پر وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما قدیر بلوچ عرف ماما قدیر سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ ان کی معلومات کے مطابق اب تک لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد کتنی ہے اور کتنے زندہ یا مردہ حالت میں بازیاب ہوئے ہیں۔
سر جی، یہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں، اور بلوچستان میں اکثریت اس طرح کے کیسز بہت ہوئے ہیں۔ یہ 2000 سے شروع ہے تا آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس 2000 سے لے کے 2017 تک کی اعداد شمار ہے وہ 40,000 کے قریب لگ بھگ لاپتہ ہو چکے ہیں اور 10,000 کے قریب ان کی مسخ شدہ لاشیں مختلف جگہوں پہ ملی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ملی ہیں کہ شناخت نہیں ہو چکے ہیں اور ان ایسے مسخ ہوئے ہیں کہ پہچانے بھی نہیں گئے ہیں اور پہچانے بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا اجتماعی قبروں میں بھی بہت سے لوگ دفن ہو چکے ہیں، جیسے 169 2013 میں 2014 میں اجتماعی قبروں سے جو دریافت ہوئے تیتک کے علاقے میں، ضلع خضدار کا ایک گاؤں ہے تیتک، وہاں سے ملے ہیں۔ اس طرح ڈیرہ بگٹی میں بھی اجتماعی قبروں سے کافی ہمارے لاپتہ لوگ ملے ہیں۔
تو قدیر بلوچ صاحب، جی قدیر بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ 40,000 کے لگ بھگ لوگ افراد سن 2000 سے لاپتہ ہوئے، ان میں سے 10,000 کا تقریباً آپ نے بتایا کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، تو کچھ لوگ کیا رہا بھی ہوئے ہیں یا وہ جو باقی 30,000 ہیں وہ سارے کے سارے لاپتہ ہیں؟
لاپتہ ہیں، ابھی تک تو کوئی منظر عام پہ نہیں لایا گیا ہے اور نہ ان کو لاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا ایجنسیز کے کسٹڈی میں ہیں، کلی کیمپوں میں ہیں، مختلف کیمپوں میں رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں جہاں جہاں ان کے کیمپز ہیں، ایف سی کے یا ایجنسیز کے یا فوج کے، ان کو مختلف جگہوں میں رکھے ہیں۔ ایون کہ پنجاب کے بھی عقوبت خانوں میں یہ لوگ قید ہیں۔
اچھا، آپ نے کہا کہ
دلی ہوا، پشاور ہوا، لاہور ہوا اور بلوچستان کے مختلف جگہ۔
اچھا، آپ نے کہا کہ
جس ڈسٹرکٹ میں ان کا کیمپز ہیں وہاں ان لوگوں کو رکھے گئے ہیں۔
اچھا قدیر بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ زیادہ تر یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ بلوچستان میں ہوئے ہیں لیکن سندھ میں بھی ہوئے ہیں، تو آپ کے اعداد و شمار، آپ کے اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں اس کی کیا شرح ہے، اغوا اور اس طرح مسخ شدہ لاشیں ہیں؟ اور
تقریباً اس وقت ہمارے حساب سے، یا ہم ان کے سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، تو تقریباً 4,000-5,000 کے قریب ان کے بھی لوگ لاپتہ ہیں۔
یہ تھے وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما قدیر بلوچ۔ انہی گمشدگیوں پر میں نے پاکستان میں حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی کے اسد اقبال بٹ سے پوچھا کہ ان کی تنظیم کے پاس جبری گمشدگیوں کے بارے میں مصدقہ اطلاعات کیا ہیں۔
اچھا، یہ میں آپ کو سندھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں یا کچھ بلوچستان کے؟ اچھا، سندھ میں پچھلے سال میں तकरीबन 100 करीब लोग जो है वो मिसिंग, उनका कहना है। हमें जो रिपोर्ट हुए 53 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। केस 60 के करीब रिपोर्ट हुए थे जिसमें 6-7 लोग जो है वो बाजियाब हो गए या उन्होंने छोड़ दिए, अनुसारियों को छोड़ दिया, वाहिद ब्लोच को छोड़ दिया, सैयद ब्लोच को छोड़ दिया, इस तरह एक आध और लोगों को उन्होंने अपना उस्ताद मोहम्मद रहम उसको छोड़ दिया था 100 डेज के बाद। तो इस तरह के कुछ लोगों को छोड़ा है 5-6, लेकिन बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है और किस कंडीशन में है।
और बलूचिस्तान में कुछ आपको अंदाजा है?
बलूचिस्तान में अभी वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि वहां पर एक तो एक्सेस नहीं दे रहे बिल्कुल, ना मीडिया को दे रहे हैं। जिन एरियाज में ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, ना मीडिया के लोग और ना ही ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। ये उड़ती खबरें मुख्तलिफ हैं, जो लोग आते हैं वहाँ से बताते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं गांव के गांव उनको उठा लिया जाता है, मैं बच्चों के खातीन के, ये उनका कहना है। मैं हमें
कोई बाजाबता आपके पास मुसद्दे का रिपोर्ट उस तरह नहीं है? अच्छा, ये तो आपने पिछले साल की बात की, लेकिन ये तो गुज़श्ता कई सालों से सिलसिला इस तरह चला आ रहा है, तो उसके बारे में कोई मजबूती सूरत हाल का अंदाज़ा?
उससे पहले देखिए बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद थी, उनका बलोच जो दूसरे वहाँ की पार्टी काम कर रही है उनका कहना था कि 20,000 के करीब लोग उनके जो है मिसिंग है, जबकि हमारे पास जो लिस्ट जो चीज थी उसके मुताबिक 3,500 के करीब लोग जो थे वो मिसिंग थे जिनका पूरा डाटा मौजूद है। क्योंकि मिसिंग तो हमारे पास देखिए कहीं से बंदा उठता है तो जाहिर है कोई पड़ोसी होता है उसका, लोग होते हैं, कोई बताते हैं, कोई लोग देखते हैं, तो इस तरीके से जब तक उनका डाटा नहीं आता तो ऐसे नाम लिख देंगे मिसिंग है तो उस तरीके से नहीं होता। हम तो देखते हैं वल्दियत क्या है, कौन से गाँव का था, किसने देखा,
बाकायदा तस्दीक की जाती है, तमाम
तस्दीक की जाती है।
अच्छा,
तो 2,500-3,000 करीब लोग ऐसे थे जिनके बारे में तस्दीक हो सकी कि वो गायब है,
और उनके बारे में फिर बाद में ये पता नहीं चला कि आया वो बाजियाब हुए।
देखिए जी, इसमें बाजियाब 2-3 चीजें हैं, कुछ लोग तो छूट जाते हैं बहुत कम तादाद में, बाकी जो है उनकी लाशें मिल जाती है, ऐसी भी इतनी मिली जिसमें जो है अपना इज्तिमाई कब्रें थी, अब वो पहचाने नहीं जा सकते, वो कोई केमिकल ऐसा डाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, 100-150 लोगों की जो है वो बॉडीज जो है सब इज्तिमाई कब्रें मिली जितने 100-150 लोग थे। अब उनके बारे में ये मालूम करना कि आया वही लोग हैं कौन लोग हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा टेक्निकल काम है, जाहिर है हमारे जैसे अदारे के लिए वो नामुमकिन है।
अच्छा,
स्टेट अगर चाहे तो उसमें
असद इकबाल भट्ट साहब, आपने मुख्तलिफ नाम लिए कि जिनके बारे में था कि वो मिसिंग हैं, गुमशुदा हो गए थे, फिर वो बाजियाब हुए। एक नाम जीनत शहजादी का भी आया था, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं चला कि वो क्या हुआ, वो खामोश हो गई, उनको दोबारा उठा लिया गया, क्या कुछ उसकी तफसील है?
जीनत शहजादी को दोबारा उठा लिया गया हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, तो यही है, कोई उसका पता नहीं चला कहाँ पर है वो। अच्छा, ये उसकी इन्होंने कोई तरदीद भी नहीं की, जब हमने ये कहा कि उसको दोबारा उठा लिया गया और कहा है वो, क्यों उठाया गया, तो इनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं है किसी अदारे की तरफ से, नहीं जी हमने तो नहीं उठाया, तो खामोशी है एक अजीब सी, समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं।
ये थे पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की तंजीम HRCP से वाबस्ता असद इकबाल भट्ट। जबरी गुमशुदगियों के सिलसिले में हमने पाकिस्तान के वज़ीर दाखला अहसन इकबाल से भी रابطے की कोशिश की ताकि इस मौजू पर उनका मौकफ जाना जा सके, ताहम उनके मोबाइल फ़ोन पर बग़ैर किसी जवाब के घंटी बजती रही और फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। सरबीन, आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है, इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی۔
انگلینڈ نے سڈنی میں ایشز سیریز کے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 233 رنز بنائے تھے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ ڈیوڈ ملان 55 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ انہوں نے کپتان جو روٹ کے ساتھ چوتھی وکٹ کی شراکت میں 133 رنز کا اضافہ کیا۔ جو روٹ 83 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بارش کے سبب تاخیر سے شروع ہونے والے کھیل میں انگلینڈ نے پہلی وکٹ صرف 28 کے مجموعی اسکور پر گنوا دی، جب اسٹون مین 24 رنز کے انفرادی اسکور پر کمنس کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ جیمز ونس کو بھی کمنس نے 25 کے اسکور پر آؤٹ کیا۔ ایلسٹر کوک 39 رنز بنا کر ہیزل وڈ کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ ہیزل وڈ نے جانی بیسٹو کی وکٹ بھی حاصل کی۔ انگلینڈ کے اوپنر اور سابق کپتان ایلسٹر کوک کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کریئر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کوک کا کہنا ہے کہ ان کی کرکٹ ابھی باقی ہے اور ان کا ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارتی ٹیم 25 سال میں ابھی تک جنوبی افریقہ میں ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ بھارت اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر جنوبی افریقہ کی ٹیم سیریز کے تینوں ٹیسٹ میچز جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے اور بھارت کے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے، لیکن بھارت کی پہلی پوزیشن پھر بھی برقرار رہے گی۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ڈگ بریسویل ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور سلیکٹرز نے پاکستان کے خلاف پہلے دو ون ڈے کی ٹیم میں ان کی جگہ جارج ورکر کو شامل کیا ہے۔ سابق عالمی نمبر ایک اینڈی مرے فٹ نہ ہونے کے سبب آسٹریلین اوپن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جس کا 15 جنوری سے آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب نوویک جوکوویچ کی آسٹریلین اوپن میں شرکت ان کی فٹنس سے مشروط ہے، جسے جانچنے کے لیے وہ اس ہفتے دو نمائشی ٹورنامنٹس میں حصہ لیں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولمپئن حسن سردار کو پاکستانی ہاکی ٹیم کا نیا مینیجر اور ہیڈ کوچ، سابق اولمپئن اصلاح الدین کو چیف سلیکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔
کھیلوں کو گئے احوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں محبوبہ مفتی کی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کا مظاہرہ اور امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں کتاب میں چونکا دینے والے انکشافات، تفصیل پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
بلوچستان میں ایک سیاسی رہنما کے لاپتہ رشتہ دار کی مسخ شدہ لاش ملی ہے، جبکہ کراچی یونیورسٹی سے ایک بلوچ طالب علم اور ان کے بھائی کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی گرفتار مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی نئی ویڈیو کو پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے ان کے سابق قریبی ساتھی سٹیو بینن کو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی ہے۔ ایک کتاب میں شامل بیان میں سٹیو بینن نے صدر کے بیٹے کی روسی افراد سے انتخابی مہم کے دوران ملاقات کو غدارانہ عمل کہا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے ایک خط میں امریکہ پر اس کے اندرونی معاملات میں گھناؤنی مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ انتخاب کے دوران سوشل میڈیا پر مواد نشر کرنے کے حوالے سے سخت اصول مقرر کیے جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نازش ظفر سے خبروں کے دوسرے موضوعات کا ذکر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ساتھی سٹیو بینن نے صدر کے بیٹے اور داماد پر روسی وکیل کے ساتھ مل کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس الزام کے بعد خود امریکی صدر اور وائٹ ہاؤس نے سخت الفاظ میں سٹیو بینن پر تنقید کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
امریکی صحافی مائیکل وولف کی نئی کتاب میں امریکی صدر کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ سٹیف بینن سے منسوب بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیٹے کی روسی حکام سے ملاقات غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ سٹیف بینن کی جانب سے الزامات سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سٹیف بینن کا ان سے اور ان کی صدارت سے کوئی واسطہ نہیں، اور جب سے انہیں نوکری سے نکالا گیا ہے اس کے بعد سے بینن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکابی سینڈرز نے سٹیف بینن کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔
میرے خیال میں یہ ایک مزاح کا خیز الزام ہے، اور ایسا الزام جس کے بارے میں مجھے یقین ہے ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، اور اگر یہ بینن کی جانب سے کہی گئی بات کے تناظر میں ہے تو میں آپ کو ان کی پہلے کی باتیں یاد دلاؤں جب پروگرام 60 منٹس میں انہوں نے حالیہ صدر اور روس کے درمیان کسی تعلق کو بالکل ہی مزاح کا خیز قرار دیا تھا۔ اس لیے میں وہی بات یاد کروں گی، اگر کسی نے متضاد باتیں کی ہیں تو انہوں نے ہی کی ہیں، یقیناً صدر اور ان کی انتظامیہ کے افراد نے تو نہیں کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس پر لکھی گئی مائیکل وولف کی نئی کتاب کے مطابق سٹیف بینن نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران جب سن 2016 میں صدر کے بیٹے کو روس سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا تو ٹرمپ ٹیم کو چاہیے تھا کہ وہ ایف بی آئی کو مطلع کرتے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکابی نے کتاب میں درج حوالوں پہ امریکی صدر کے ابتدائی رد عمل کے بارے میں کہا،
میرے خیال میں غصہ اور ناپسندیدگی کے الفاظ ہی مناسب ہیں۔ جب آپ صدر کے بارے میں، ان کی انتظامیہ اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ایسے غلط دعوے کریں جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہوں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلا کی جانب سے سابق چیف اسٹریٹجسٹ سٹیف بینن کو تحریری طور پر متنبہ کیا گیا ہے کہ کتاب کے مصنف سے بات کرنے پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کتاب میں سٹیف بینن کی جانب سے امریکی صدر کے بیٹے اور روسی افراد کے درمیان ملاقات کو غدارانہ سرگرمی قرار دیا گیا ہے۔ 2016 میں بطور آزاد امیدوار صدارت انتخاب میں حصہ لینے والے سی آئی اے کے سابق اہلکار ایون میکمولن کہتے ہیں،
قابل ذکر بات یہاں یہ ہے کہ یہ صدر کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ ہیں، نہ صرف انتخابی مہم کے دوران بلکہ ان کی صدارت کے آغاز کے دنوں میں بھی، اور وہ ان کے خاندان کے افراد کے اوپر ایسی سرگرمیوں کا الزام لگایا ہے جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے یہ ایک بڑی بات ہے۔
کتاب میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے حوالے سے درج واقعات کے بارے میں ٹونی بلیئر کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران برطانوی خفیہ ایجنٹس نے ان کی جاسوسی کی ہو۔
صدر ٹرمپ کے بارے میں کتاب کی تفصیل کے ساتھ یہ تھی ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مذاکرات کی ناکامی اور مسلح تشدد میں اضافے کی وجہ سے حزب اختلاف نے محبوبہ مفتی کی حکومت کے خلاف اسمبلی میں مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت پر الزام ہے کہ وہ سخت گیر فوجی پالیسی سے نوجوانوں کو مسلح تشدد کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
16 سالہ خودکش حملہ آور فردین کھانڈے کے آبائی قصبہ ترال میں آج بھی ہڑتال رہی۔ فردین اپنے 2 ساتھیوں سمیت ایک فدائی حملے کے دوران 31 دسمبر کو ہلاک ہو گیا تھا۔ اس حملے میں 5 فورسز اہلکار بھی مارے گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ مسلح گروپوں کے خلاف 1 سال کے دوران 500 سے زیادہ آپریشن کیے گئے، جن کے دوران 220 مسلح شدت پسند مارے گئے۔ کشمیر میں خودکش حملہ طویل عرصہ بعد ہوا ہے، جس کی وجہ سے وادی بھر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر جموں میں جاری قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران حزب مخالف نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مسلح تشدد کو ختم کرنے کے نام پر لوگوں میں دہشت پھیلا رہی ہے۔ اس دوران حزب مخالف کے اراکین نے ایوان میں ہی احتجاج کیا۔ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی علی محمد ساگر نے بتایا کہ اگر واقعی حالات ٹھیک ہوتے تو کم سن لڑکے فدائی حملوں کا حصہ نہ بنتے۔
ان کے جو کارندے جواب بیان دیتے رہے، ہم نے ملٹنسی ختم کی، فلانی آؤٹ فٹ کو ختم کیا، آپ کچھ نہیں ہے، بیک بون توڑ دی۔ لیکن پھر کل کا جو واقعہ آپ کہہ رہے ہیں، کل کا ہوا، وہ تو آئی اوپنر ہے ان کے لیے۔ چھوٹے 16 سال کا بچہ اس میں ملٹنسی میں شامل ہوا، پڑھا لکھا بچہ۔
واضح رہے، وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے گزشتہ سال کی کارکردگیوں میں دنیشور شرما کی بحیثیت مذاکرات کار تعیناتی کو بھی ایک سنگ میل بتایا ہے، تاہم دنیشور شرما ابھی علیحدگی پسندوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں ناکام رہے۔ ایم ایل اے انجینئر رشید.
وہ بیچارہ کیا کرے گا, اس کا منڈیٹ جب وہاں سے آتے کہا کہ آپ جا کے ہر ایک سے بات کرو, لیکن یہاں ان کی بات ہے پٹواری سے کرا رہے ہیں, ریڈے والوں سے کرا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا وہ سیدھا مین اسٹریم کے لوگوں سے بات کرتے, ہدیت سے بات کرتے, اس کے لیے ماحول سازگار کیا جاتا, اس کے لیے ہدیت لیڈروں کو چھوڑا جاتا, ایسا نہیں کیا جا رہا ہے.
انجینئر رشید کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل رائے شماری میں مضمر ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے یونائٹیڈ نیشن میں ہم سے پرومسز کیے ان کو فل کریں. آپ دیکھ لیں کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہی ہندوستان جو فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے یونائٹیڈ نیشن میں, اسی یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن کو نہیں مانتا.
قابل ذکر ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کلبھوشن جادھو کو لے کر پہلے ہی کشیدگی بڑھ رہی ہے. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کے باوجود آئے روز دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے. دنی اثنا پر اسرار ہلاکتوں کا سلسلہ اس سال بھی جاری ہے. سوپور میں ایک 25 سالہ نوجوان کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. حریت کانفرنس کے رہنما میرویز عمر فاروق نے اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اور انسان کش قرار دیا ہے. کشمیر کے عوامی حلقوں میں یہ خدشات تقویت پا رہے ہیں کہ اگلے گرما کے دوران بھی حالات مزید کشیدہ ہوں گے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہو یا جنوبی یا شمالی کوریا کا, بات ہو فلسطین اور اسرائیل کے جھگڑے کی, ہر بڑے بین الاقوامی تنازع اور حل طلب مسئلے پر امریکہ کا مصالحتی قد گھٹتا اور چین کا بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ کا یونی لیٹرلزم اور چین کی گلوبلائزیشن اور ان دونوں ملکوں کے بدلتے کرداروں کی عالمی سطح پر اہمیت. تجزیہ کیا ہے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی نے.
معاملہ افغانستان کا ہو تو چین افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کار کا کردار ادا کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے قیام امن کا متلاشی نظر آتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنا خود چین کے اس خطے میں بڑھتے ہوئے معاشی مفادات کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے برعکس امریکہ کی پالیسیاں کسی طرح بھی افغان مسئلے کو حل کی طرف لے جاتی نظر نہیں آتی. افغانستان سے انخلا کے اپنے وعدوں کے برخلاف امریکہ نے نہ صرف افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے بلکہ شنید یہ ہے کہ افغانستان میں وہ ایک بڑا فوجی اڈہ بھی تعمیر کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سابق افغان صدر حامد کرزئی کے یہ الزامات بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ امریکہ خفیہ طور پر افغانستان میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو پاؤں جمانے میں مدد کر رہا ہے. پاکستان پر سفارتی دباؤ مسلسل بڑھانے اور 20 کروڑ سے زیادہ نفوس پر مشتمل قوم کی معاشی مشکلات میں اضافہ کرنے سے کسی بھی طرح خطے میں امن کے قیام میں مدد نہیں مل سکتی. پاکستان اور بالخصوص افغانستان کے اصل مسائل غربت, پسماندگی, ناخواندگی اور وسائل کی کمی ہیں, اور ان مسائل کا حل صرف اور صرف خطے کی مجموعی معاشی ترقی, سرمایہ کاری اور وسائل کی فراہمی میں ہی مضمر ہے. شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان نہ تمام جنگ کو دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اس آگ کو بجھانے کے بجائے مسلسل تیل چھڑکتے نظر آتے ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کی قیادتیں جب مذاکرات پر مائل نظر آتی ہیں اور چین اس میں مصالحت کاری کرنے پر تیار ہے, عین اس وقت امریکہ جھگڑے کو بڑھانے کی بات کرتا نظر آ رہا ہے. پورے عالمی منظرنامے پر امریکہ تیزی سے تنہائی کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے, اور اس کا نظارہ دنیا نے پچھلے مہینے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اس کے بعد جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دیکھا. برطانیہ اور یورپ جیسے درینہ اور انڈیا جیسے نئے دوست بھی یروشلم کے معاملے پر جنرل اسمبلی میں امریکہ سے دور کھڑے نظر آئے. سن 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد سے امریکہ کو اس تنازع میں امن کا بیوپاری کا جو مقام حاصل تھا وہ بھی یروشلم میں سفارت خانہ منتقل کرنے کے اعلان کے بعد دفن ہو گیا. یہ وہ فیصلہ تھا جہاں امریکہ کے اپنے قومی مفاد کو یہودی اور اسرائیلی لابی کے مفاد اور منشا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. اس فیصلے سے ایک مرتبہ پھر یہ عیاں ہو گیا کہ امریکہ میں پالیسی سازی پر کون حاوی ہے اور یہ کس کے زیر اثر ہے. سیاسی اور سفارتی تنازعات کے علاوہ ماحولیات جیسے دنیا کے دیگر مسائل پر بھی امریکہ باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ کھڑا نظر آتا ہے. دنیا کے 195 ممالک کے اتفاق رائے سے سن 2015 میں منظور کیے جانے والے پیرس معاہدے سے نکلنے کا ٹرمپ کا فیصلہ دنیا کے لیے ایک انتہائی مایوس کن قدم تھا. پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر میں امریکہ کی یک طرفہ پالیسیاں اور چین کے 400 پھیلتے ہوئے معاشی مفادات اور بڑھتا ہوا اثر و رسوخ عالمی استحکام کا باعث بنتا ہے یا دنیا کو مزید غیر مستحکم اور خطرناک جگہ بنا دیتا ہے. اس کے اثرات تو شاید سن 2018 میں ہی واضح ہونا شروع ہو جائیں. چین اور امریکہ کے رویوں میں بڑی تبدیلی کی ایک وجہ تو دونوں ملکوں کی موجودہ قیادت اور امریکی صدر کی تاجرانہ سوچ ہے, لیکن دراصل اس کی جڑیں ان دونوں عالمی طاقتوں کے نظام اور طرز حکمرانی تک پھیلی ہوئی ہیں. امریکی نظام میں اہم خارجہ اور اندرونی معاملات میں پالیسی سازی کے عمل پر یہودی لابی, اسلحہ ساز لابی, گن لابی اور آئل لابی سمیت مخصوص مفادات کا اثر و رسوخ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس اثر و رسوخ اور دباؤ کی بنیادی وجہ سرمایہ ہے. بالفاظ دیگر امریکی پالیسیوں کا تعین سرمایہ کرتا ہے, اور بعض اوقات سرمایہ کے مفاد پر ملکی مفاد سے بھی صرف نظر کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس چین میں پالیسی سازی کی سطح پر سرمایہ کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے اور فیصلے صرف اور صرف قومی مفاد میں کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ایک ماہر چینی دانشور نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں اس صورتحال کو یوں بیان کیا تھا، چین میں پارٹی تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن پالیسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، امریکہ میں پارٹی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
اور اب آپ کی بات۔
عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ میرا نام ہے، میرا تعلق تربت مکران بلوچستان سے ہے۔ نئے سال کی مبارکباد بی بی سی کے نمائندے اور سامعین کو دیتا ہوں۔ نیا سال اس ملک اور دنیا کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن و امان کا سال ہو۔
میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ میں سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتی ہوں۔ میرا اپنا نیو ایئر ریزولوشن یہ ہے کہ مجھے اس سال میں ڈرائیونگ سیکھنی ہے تاکہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں۔ اور میرا جو پیغام ہے وہ اس معاشرے کی خواتین کے لیے ہے کہ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کام کریں، اپنی ایجوکیشن کے لیے کام کریں، خود کو موبیلائز کریں اور اپنی زندگی کھل کے دیں۔
جناب، نئے سال کی مبارکباد پر ہمارے سامعین کی بھیجی گئی انہیں نیک تمنا اور پیغامات کے ساتھ پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ بات نئے سال کی ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال نو کے پہلے دن ہی پاکستان سے متعلق جو ٹویٹ کی، اس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی امداد کو اہم کانہ فیصلہ قرار دینے پر سنتے ہیں کہ ہمارے سامعین کیا رائے رکھتے ہیں۔
محمد اشفاق، محمد سلیم، ہم پاکستان ہیں۔ 24 کروڑ پاکستانی عوام اور 10 کروڑ پاکستانی افواج امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
یہ رائے تو تھی صبح بلوچستان سے، اب چلتے ہیں صبح سندھ، جہاں ہمارے ان سامے کے خیالات تو بالکل پاکستانی حکومت جیسے ہیں جنہوں نے اس صورتحال کا ذمہ دار انڈیا کو قرار دیا ہے۔
میرا نام حجی محمد ہے، میرے گاؤں کا نام پناری ہو، میرا ضلع تھر پارکر۔ امریکہ ہے جو دباؤ بڑھا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ بات پہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت جو افغانستان کی زمین استعمال کر کے پاکستان اور پاکستان دوستی کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے میں اپنے حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ امریکہ اور بھارت پہ دباؤ نے کہیں کہ یہ سراسر غلط بات ہے، پاکستان نے بڑی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف دی ہے اور اس کو سرایا جائے۔
صبح سندھ کے ضلع تھر پارکر سے حاجی محمد کا پیغام تو سنا آپ نے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی مسائل پر اور سنتے ہیں کہ صبح سندھ سے زراعت کے پیشے سے وابستہ ہمارے ایک سامع حکومت پاکستان سے شکایت کرتے ہوئے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔
میں بلوچ میں سجاول سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری حکومت زراعت کی بہت بات کر رہی ہے، بلکہ کرتی کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف نے 42 ارب روپے رکھے، کچھ نہیں دیا، اور ابھی زرداری صاحب نے 50 ارب روپے دے رہے کسانوں کے لیے، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ کسان کی بھلائی اور زراعت کی بھلائی چاہتے ہیں تو ریٹ فصلوں کا بڑھائیں، اور کچھ بھی نہیں، خوشحالی ملک میں نہیں آئے گی جب تک فصلوں کا ریٹ نہیں بڑھے گا۔ میرا یہی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے تو فصلوں کا ریٹ بڑھائے، کسان اور زراعت کو بچائیں۔
یہ اگلی کال بھی صبح سندھ سے ہی ہے اور حکومت پاکستان سے تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل بیان کرتے ہوئے ہمارے یہ سامعین کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔
تحصیل کھیترو اچھو تر کے گاؤں رائے لچھتر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رائے لچھتر کے قریب پرائمری اسکول کی تعمیراتی کام شروع ہونا تھا، جس کے ٹینڈر کاوش اخبار میں ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پرائمری اسکول کے جو کام ہیں زیر تعمیرات کے، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو چکے۔
آخر میں جاتے جاتے حکام بالا کے لیے علاقائی مسائل پر مبنی کالز۔
صبح بلوچستان کے ضلع لسبیلا بات کر رہا ہوں، جعفر علی جمالی۔ ہمارے گاؤں میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، ہم بہت پریشان ہیں اس وقت۔ حکومت کوئی ہمارا مدد نہیں کر رہا ہے، ہم غریبوں کو پانی کم سے کم پانی دے۔
کڑالا صحت مرکز سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ نہ تو کوئی ڈاکٹر ملتا ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو بس 1-2 گھنٹے کے بعد چلے جاتے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی باتری والے ملتا ہے۔ اور براہ مہربانی چکرالا میں یہ جو صحت مرکز ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے، کڑالا ضلع میاں والی کا جو شہر ہے۔
میرا نام عبد المنان شاشانی، میں ضلع خوزدار تحصیل نال بلوچستان سے بات کر رہا ہوں اور کلی کلوب سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً نہ اسکول ہے، نہ واٹر سپلائی ہے، اور نہ روڈ ہے یا دیگر سہولیات، ڈاکٹر مریض کی طرف آ نہیں سکتا ہے۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکہ جب بھی پاکستان سے حقانی نیٹورک یا دیگر شدت پسندوں کے خلاف زیادہ کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے تو نزلہ سب سے پہلے افغان پناہ گزینوں پر گرتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں اب ایک مرتبہ پھر وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کو محض 1 ماہ رہنے کی اجازت دی ہے، لیکن اب تک اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ماضی کے برعکس پہلی مرتبہ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں سال کی نہیں بلکہ محض 1 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
خیبر پختونخوا میں ایک جانب غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے باضابطہ اندراج کا عمل جاری ہے، تو دوسری جانب وفاقی حکومت نے انہیں اس مرتبہ پاکستان میں رہنے کی محض 1 ماہ کی توسیع دی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے درمیان افغان طالبان کی موجودگی کو ختم کرنا مشکل ہے، تاہم اصل مشکل میں پاکستان میں موجود لاکھوں افغان پناہ گزین پڑ جاتے ہیں۔ پشاور کے نشتر آباد کے علاقے میں قائم سرکاری مرکز میں صبح کے وقت روزانہ 100 سے 150 ایسے افغان خاندان آتے ہیں جن کے پاس پاکستان میں رہنے کے کوئی قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ اس مرکز میں انہیں شناخت کی جاتی ہے۔ ان میں ایک نوجوان اعجاز احمد شامل تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو، زور تو غریب افغان پر ہی پڑتا ہے۔
میں ان کو بھی پتا ہوگا شاید، مطلب اتنے اچھے لوگ ہیں ہماری حکومت میں پاکستان میں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں۔ ان کو پتا ہے، لیکن وہ تو مطلب اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کسی کو تو کسی پہ انگلی کریں گے نا، تو اسی لیے۔ اور زیادہ تر اس میں مطلب افغان کا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہے، وہ بھی زیادہ تر کہتے ہیں کہ یار ہمارے اپنے افغان ریفیوجی جو ہیں وہ ان کو بھیج دے، جب وہاں پہ چلے جائے تو ان کے فیسلٹیز ان کو نہیں دیتے اور ان کے کام بھی نہیں ہوتے، ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی، تو دونوں سائڈ سے مطلب مشکلات ہیں ہمارے لیے۔
خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو گزشتہ چند ماہ میں قیام کی قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، جبکہ ملک میں رجسٹرڈ پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد بھی افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجنے کی مہم شدت اختیار کر گئی تھی اور اسے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنایا گیا تھا۔ افغان امور کے ماہر اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ سیاسی حکومتیں سستی سے کام لیتی ہیں، وگرنہ پناہ گزینوں کی واپسی کا فیصلہ تو دسمبر سے پہلے کر دینا چاہیے تھا۔
آپ کہتے ہیں کہ ان کو افغان مہاجرین کو افغانستان میں ابھی تک خطرہ ہے، اگر یہ ہے تو اس کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کتنے افغان مہاجرین واپس گئے، کتنوں کو نقصان پہنچا، تو تب آپ کو نظر آتا ہے۔ اصل میں یہ افغان مہاجرین ابھی مہاجرین نہیں رہے، یہ اکنامک مہاجرین ہے۔
مبصرین کے مطابق جب بھی بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا یا اندرونی طور پر دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں تو افغان پناہ گزینوں کو جلد واپس بھیجنے کا عمل تیز کر دیا جاتا ہے، تاہم عالمی دباؤ میں کمی سے یہ عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔
یہ پشاور کا بورڈ بازار ہے اور یہاں پر اکثریت افغان پناہ گزینوں کی ہے۔ یہاں پولیس نے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر پناہ گزینوں کے خلاف متعدد کاروائیاں بھی کی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر حکومتی اعلان کے بعد ان لوگوں کے سروں پر خطرات منڈلانے لگ گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔
اور اب صحت میں مصنوعی ذہانت کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اسپتال کے محققین نے مصنوعی ذہانت کی ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جس میں سکینز کے ذریعے امراض قلب اور پھیپھڑوں کے کیسز کے درست تشخیص کی جا سکے گی۔ مصنوعی ذہانت کی اس ٹیکنالوجی سے برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروسز کو کروڑوں پاؤنڈز کی بچت ہوگی اور اس سے بیماری کی بروقت تشخیص بھی کی جا سکے گی۔ یہ ٹیکنالوجی رواں برس جون سے این ایچ ایس کے ہسپتالوں میں مفت مہیا کی جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی خالد کرامت۔
برطانوی حکومت کے ادارہ صحت کے ایک اعلیٰ اہلکار سر جان بیل کے مطابق اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ملک میں صحت عامہ کے نظام این ایچ ایس پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ این ایچ ایس میں پیتھولوجی سروسز پر 2.2 ارب ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے یہ خرچہ 50% کم کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت این ایچ ایس کو بچا سکتی ہے۔ ماہر امراض قلب سکین میں دل کی دھڑکن سن کر امراض قلب کا پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 5 میں سے 1 کیسز میں بہترین ڈاکٹرز بھی یا تو مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے اور یا غلط تشخیص کر دیتے ہیں۔ ایسے میں مریضوں کو صحت مند سمجھ کر گھر بھجوا دیا جاتا ہے، لیکن انہیں گھر میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض صحت مند لوگوں کو مریض سمجھ کر غیر ضروری آپریشن سے گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس مسئلے کا حل آکسفورڈ کے جان ریڈکلف ہسپتال میں تیار کی گئی مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے ذریعے نکال لیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سکین میں وہ تفصیلات معلوم کی جا سکیں گی جو کہ ڈاکٹرز سے اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی سکین دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کر سکے گی اور یہ بتا سکے گی کہ مریض کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے یا نہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی خالد کرامت۔ آپ یورپ کے حوالے سے تارکین وطن کے بحران کا سنتے رہے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں وہاں آنے والے دسیوں لاکھ تارکین وطن میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو غیر قانونی ذرائع اور راستوں سے یورپ پہنچے ہیں۔ اٹلی میں ایسے تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اب ان میں سے کئی فرانس جانے کی کوشش میں یورپ کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ایلپس کے پہاڑی دروں میں رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پہلے 5 ماہ میں لگ بھگ 2000 افراد نے یہ انتہائی پرخطر سفر اختیار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی کاشف قمر۔
ایلین اور سیلوی رات کی تاریکی میں ایلپس کے ان پہاڑی دروں میں گائیڈ بن جاتے ہیں جو اٹلی سے فرانس آنے کے لیے کوشاں تارکین وطن کی راہ گزر ہیں۔ آج رات انہیں ایلپس کی شدید سردی سے ٹھٹھرتے یہ 5 نوجوان ملے جن کی منزل فرانس تھی۔ مغربی افریقہ، ایریٹریا اور افغانستان سے چلتے وقت ان کے پاس موجود کپڑے ایلپس کے برفانی راستوں کے لیے قطعی ناکافی تھے۔ ان کے ہاتھ اگر اب بھی حرکت کر رہے تھے تو یہ بڑی اچھی علامت تھی۔
مجھے پہاڑوں اور برف کے باعث خاصی مشکل ہو رہی ہے اور پھر اندھیرا بھی ہے۔
Everything is dark and land is covered with snow.
پہاڑوں پر سرحدی پولیس بھی ہے اور ان کی آہٹ ملتے ہی یہ تارکین وطن تاریکی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً پولیس کو صرف ایک تارکین وطن کا ہی پتا چلتا ہے۔ ممادو نے گزشتہ برس بھی ایلپس عبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب تک لوگ ان تک پہنچے ان کے پاؤں جم چکے تھے جنہیں بعد میں کاٹنا پڑا۔
میں ایتھلیٹ تھا اور فٹ بال کھیلتا تھا۔ میں 3-3 نوکریاں کر چکا ہوں، لیکن اب میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
فرانس نے سرحدی نگرانی سخت کر دی ہے، لیکن گائیڈ بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں ایلپس عبور کرنے کے کوشاں افراد کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور ان میں سے بہت سے تو بچے ہیں جو تنہا ہیں۔
نواشے کے اس عارضی پناہ گزین کیمپ کے منتظمین کے مطابق وہاں آنے والوں میں سے اکثریت بچوں کی ہے۔ انہی میں آئیوری کوسٹ سے آنے والے 15 برس کے شیک بھی ہیں جو روانی سے فرینچ بولتے ہیں اور فرانس میں نئی زندگی کی تلاش کا عزم لیے اٹلی کے پناہ گزین کیمپ سے نکلے تھے۔
میرا بڑا بھائی یورپ کے راستے میں مارا گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ میں فرانس پہنچ گیا۔ میری ماں مر چکی اور باقی کوئی اور بھی نہیں بچا۔ میں فرانس پہنچ کر اسکول جانا اور بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے، یہاں آنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن جو آ رہے ہیں ان کی حالت بڑی خستہ ہے، بعض تو کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ اس مقام پر آنے والا ہر ایسا شخص اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یورپ کو تارکین وطن کے بحران کی صورت میں کتنا بڑا پہاڑ سر کرنا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی کاشف قمر۔ پرکاشی تمار یا شوٹر دادی انڈیا کی سب سے عمر رسیدہ شوٹنگ چیمپئن ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بندوق 60 برس کی عمر میں اٹھائی تھی۔ وہ اب اپنی مقبولیت کو جنسی تفریق مٹانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ سنتے ہیں شوٹر دادی کی کہانی انہی کی زبانی۔
میرا نام پرکاشی تومر ہے، عمر میری 80 سال کی ہو گئی۔ 60 سال کی عمر میں میں نے پسٹل اٹھائی تھی۔ لوگوں نے وہ دادی شوٹر، ریوالور دادی شوٹر۔
اتر پردیش جیسی ریاست میں جہاں عورتوں کو جہیز نہ لانے پر قتل کر دیا جاتا ہے، دادی کا گاؤں ذرا مختلف ہے۔
یہ بھی ذکر ہو گیا تھا جب لڑکی بھی شادی کریں گے، دہیج بھی نہیں مانگنے کا ڈری آئی تو دادی شوٹر ہیں، بندوق مار دیں گے۔ کدی اسکول میں دن جا کے دیکھا، کسی نے پڑھائے نہیں، اور یہاں کا کچھ بھی نہیں سوچا، بس اپنا یہ گھر کا کام، گھر کا کام، کھیت کا کام، یہی کرے تھے۔ یہ جو اس عمر میں لگن لگی، جس عمر میں آدمی دو ٹہل کر کے کھاٹ دیکھے، آرام کی ضرورت ہے، ہم نے وہ لگن ایسی کری ایسے ٹائم پہ، اس میں تھوڑی اپنی پہچان بنائی۔
دادی کو اپنے ہنر کا اس شوٹنگ رینج پر اندازہ ہوا جہاں ان کے پوتے پوتیاں تربیت لیتے ہیں۔
سائیڈ کو دیکھو گی تو بہت اچھا ہے۔ کچھ دن تو 2-4 دن تو بیٹھ کے دیکھا، پھر وہ کہنے لگے اماں ایک چھرا مار کے دیکھو۔ وہ چھرا بھر کے مارا، وہ صحیح لگا۔ کوچ کہنا، دادی آپ تو بہت اچھا کرو گی، آپ کرا کرو شوٹنگ۔ میرا یہ بڑھیا ہو رہے، لوگ میری مذاق اڑاؤں گے۔
دادی نے پانی کا جگ ہاتھ میں پکڑ کر توازن بنانے کی مشق خفیہ طور پر شروع کر دی۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا،
پھر لوگ مذاق کرنے لگے،
لیکن دادی نے مشق جاری رکھی اور اب وہ قومی چیمپئن ہیں، کئی تمغے جیت چکی ہیں، وہ مقبول ٹی وی پروگراموں پر مہمان بنی ہیں اور ان سے متاثر ہو کر کئی لڑکیوں نے شوٹنگ کو اپنایا۔
دادی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جب دادی کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ کروانے کے بعد مطلب پھر مجھے موٹیویٹ کیا۔
ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک بین الاقوامی معیار کا شوٹنگ رینج قائم کریں۔
بھارت کی شوٹر یا نشانچی دادی۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر غضنفر حیدر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
بلوچستان میں ایک سیاسی رہنما کے لاپتہ رشتہ دار کی مسخ شدہ لاش ملی ہے، جبکہ کراچی یونیورسٹی سے ایک بلوچ طالب علم اور ان کے بھائی کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی گرفتار مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی نئی ویڈیو کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ موجود انڈین سفارتکار نے انہیں دھمکایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے ان کے سابق قریبی ساتھی سٹیو بینن کو قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی ہے۔ ایک کتاب میں شامل بیان میں سٹیو بینن نے صدر کے بیٹے کی روسی افراد سے انتخابی مہم کے دوران ملاقات کو غدارانہ عمل کہا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے ایک خط میں امریکہ پر اس کے اندرونی معاملات میں گھناؤنی مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔